منگل 3 اپریل کے سربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے ساتھ یہودیوں کو اپنی قومی ریاست رکھنے کا حق ہے۔ اسرائیل میں سعودی عرب سے تعلقات پر رد عمل کی بابت تجزیہ کار۔
ایران کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس کے جو تعلقات ہیں خطے کے باقی جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ، اس میں بڑی گرم جوشی آئی۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو بھی اپنی سرزمین حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان فی الحال کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں گزشتہ چند سالوں میں بہتری آئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
امریکی جریدے دی اٹلانٹک سے بات کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے بظاہر اس متنازع خطے پر اسرائیلی اور فلسطینی دعووں کو برابر قرار دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہودیوں کو اپنے قدیم آبائی علاقوں میں کم از کم جزوی طور پر ایک خود مختار ریاست کا حق ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک پرامن ریاست میں رہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انہیں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ رہنے پر اس وقت تک کوئی مذہبی اعتراض نہیں جب تک یروشلم کی مسجد القدس محفوظ ہے۔
آج صبح افغان فوج کی جانب سے شمالی قندوز میں ایک مدرسے پر بمباری کی گئی۔ حکام کا کہنا تھا کہ حملے میں 25 عسکریت پسند ہلاک ہوئے، تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حملے میں کم سے کم 37 عام شہری ہلاک ہوئے۔ طالبان کے مطابق اس مدرسے میں کوئی بھی جنگجو نہیں تھا اور مارے جانے والے عام شہری ہیں۔ خیال رہے کہ یہ ضلع طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ ہسپتال میں موجود ایک ڈاکٹر نے نام نہ لینے کی شرط پہ بی بی سی کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں شہری اور طلبہ شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے یمن کے لیے کم سے کم 3 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے۔ جنیوا میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے یمن کی حکومت اور حوثی باغیوں سے اپیل کی کہ وہ مل کر خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے اقدام اٹھائیں۔ دوسری جانب حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں ایک سعودی بحری جہاز پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو امریکہ نے انتہا پسند گروہ لشکر طیبہ کی جماعت قرار دیتے ہوئے اس کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
امریکی حکام نے کہا ہے کہ لشکر طیبہ کی طرح ملی مسلم لیگ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست اور عالمی دہشت گردوں کی خصوصی فہرست میں دو مختلف قوانین کے تحت شامل کیا جا رہا ہے۔ ملی مسلم لیگ کے صدر سیف اللہ خالد، جنرل سیکرٹری فیاض احمد اور 5 مزید کارکنوں کے نام بھی ان فہرستوں میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے رابطہ کار نتن اے سیلز نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ لشکر طیبہ جس نام سے بھی خود کو پکارے، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہی ہے۔ آج یہ اقدامات اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ لشکر طیبہ کی پابندیوں سے بچنے اور اپنا اصل روپ عوام سے چھپانے کی کوششوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انتہائی دائیں بازو کی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو عدم حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں فیض آباد پر 3 ہفتے تک جاری رہنے والے دھرنے اور اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے نتیجے میں املاک کے نقصان پر خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے اس سال عدالت کی جانب سے 19 مارچ اور پھر 24 مارچ کو وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خصوصی مشیر برائے اقتصادی امور مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں حکومت کسی قسم کے نئے منصوبے متعارف نہیں کروائے گی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ موجودہ حکومت آئندہ سال کا مکمل بجٹ پیش کرے گی۔
حکومت کو چلنا ہوتا ہے نا، جو روڈز کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں اس وقت، جو روڈ بن رہے ہیں یا ڈیم بن رہے ہیں یا برج بن رہا ہے، اس کو میں آدھے بیچ میں تو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ حکومت کے جو لوگوں کی تنخواہ پہلی جولائی سے بڑھنی ہوتی ہے اس کو تو نہیں روک سکتے، جو ٹیکس کے اندر اصلاحات لے کے آنی ہے ان کو تو نہیں روک سکتے۔ لہٰذا بجٹ لانا ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں۔ ہاں، جو نئے پروجیکٹ وغیرہ ہیں اس کو ہم نے بالکل اس پہ نہیں جا رہے، ہم نئی چیزیں نہیں کر رہے۔ وہ نئی سیاسی حکومت آئے گی ایک اپنے نئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ، تو پھر وہ جو چاہے وہ کر لے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 3 مسیحیوں کی لاشیں لاہور بھیج دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ 3 افراد گزشتہ روز کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے میں مجموعی طور پر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے 4 افراد مارے گئے تھے، جبکہ ایک بچی زخمی ہوئی تھی۔ مرنے والے ایک شخص کا تعلق کوئٹہ سے تھا، جس کی تدفین کوئٹہ میں کر دی گئی۔ جبکہ دیگر تین افراد کی لاشیں لاہور بھیج دی گئیں۔ یہ تینوں افراد ایسٹر کی تقریبات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منانے کے لیے کوئٹہ آئے تھے۔ اس واقعے کا مقدمہ سریاب پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنی سرزمین کا حق حاصل ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین فی الحال کوئی سفارتی تعلقات تو نہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں گزشتہ چند برسوں میں بہتری ضرور آئی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی۔
اسرائیل اور سعودی عرب کی نظر میں ایران دشمن اور امریکہ اہم اتحادی ملک ہے، جبکہ دونوں ممالک کو مسلح اسلامی شدت پسندی سے بھی خطرہ لاحق ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے، کیونکہ سعودی عرب اب بھی ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا حامی ہے۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک سے بات کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے بظاہر اس متنازع خطے پر اسرائیلی اور فلسطینی دعووں کو برابر قرار دیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہودی لوگوں کو اپنے قدیمی آبائی علاقوں میں کم از کم جزوی طور پر ایک خود مختار ریاست کا حق ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک پرامن ریاست میں رہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے خیال میں کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو اپنی اپنی زمین کا حق حاصل ہے، مگر ہمیں معمول کے تعلقات اور سب کے لیے استحکام کے لیے ایک امن معاہدے کو یقینی بنانا ہوگا۔ سن 2002 سے سعودی عرب عرب پیس انیشیٹو کا مرکزی حامی ہے، جس کے تحت فلسطینی مسئلے کا دائمی حل دو ریاستوں پر مبنی ہے، مگر اب تک کسی بھی سینئر سعودی اہلکار نے اسرائیل کے وجود کا حق تسلیم نہیں کیا تھا۔ اگر شہزادہ محمد بن سلمان اپنے والد کے بعد سعودی تخت سنبھالتے ہیں تو وہ اسلام کے دو اہم ترین شہروں کے محافظ بھی بن جائیں گے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انہیں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ رہنے پر کوئی مذہبی اعتراض نہیں ہے، جب تک کہ بیت المقدس کی مسجد اقصا محفوظ ہو۔
یہ تھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے فراز ہاشمی سے سنی۔ تو گویا اسٹیج تو تیار ہو گیا، آئیے اب ایک ایک کر کے ان اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں جو سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ سلمان کے اسرائیل کے بارے میں بیان سے نتائج سامنے لا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ سلمان کے اسرائیل کے بارے میں تازہ بیان کو سوال یہ ہے کہ خود اسرائیل میں کس نظر سے دیکھا گیا ہے۔ جاننے کے لیے میں نے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا سے بات کی۔
دیکھیے، اسرائیل میں پچھلے کچھ مہینوں سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ سمبندھ جو ہیں وہ کافی بہتر ہوئے ہیں، اس میں اور بہتری کی امید دیکھی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو خود اس طرح کے کئی بیان دیتے آئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں کے دوران، جبکہ ان کے اوپر کرپشن کے کئی سارے چارجز لگے ہوئے ہیں۔ اس دوران وہ اپنے ووٹنگ کانسٹیٹیوئنسی کو، اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو یہ بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کتنا محفوظ ہے ان کی قیادت میں، اور اب کتنے جو اسرائیل کی مقبولیت ہے وہ کتنی بڑی ہے پوری دنیا میں، اور وہ بار بار عرب دنیا کا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں سعودی عربیہ کی چرچا ہوتی ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو سب کی نظر میں آئی ہیں۔ اسرائیل کے انٹیلیجنس منسٹر نے سعودی عربیہ کے اخبار کو انٹرویو دیا، اس کے بعد اسرائیل کے چیف آف اسٹاف نے سعودی عربیہ کے نیوز پیپر کو انٹرویو دیا، اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کہی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، وہ سعودی عربیہ اور باقی وہاں کے خطے میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرے گا جس سے کہ ان کا جوہری کا جو پروگرام ہے وہ کامیاب نہ ہو۔ تو ایسے میں ایران کی وجہ سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے جو تعلقات ہیں خطے کے باقی جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ، اس میں بڑی گرم جوشی آئی ہے۔
تو یہ محمد بن سلمان کے بیان پر فلسطینی حکام محمود عباس اور حماس کی طرف سے کیا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیں فلسطینی رہنماؤں کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آیا ہے, کوئی رد عمل نہیں آیا ہے, اور پہلے بھی جو ہے اس طرح کی جب بھی بات ہوئی ہے تو ان کے طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا ہے, کیونکہ وہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ اسرائیل کے جو تعلقات ہیں ایران کی وجہ سے وہ کافی بہتر ہوئے ہیں عرب ممالک کے ساتھ. اور ایک طرح سے اگر دبی زبان میں اگر بات کی جائے تو جو فلسطینی عوام ہے وہ اس بات کو بھی قبول کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آج کے دن میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو عرب ممالک ہیں سعودی عرب اور باقی جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کے تعلقات جو ہیں اسرائیل کے ساتھ کہیں فلسطین سے بہتر ہیں, اور فلسطینی جو مدعا ہے وہ اگر عام جو شہری ہے فلسطین کا وہ یہ کہتا ہے کہ بس لپ سروس تک آ کر کے بات رک گئی ہے, اب جو ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ جو ہے اگر اس کا کوئی ریزولیوشن نکلے, اگر اس کا کوئی حل نکل جائے تو وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا سکتے ہیں, لیکن عام فلسطینی کا جو ہے وہ یہ ماننا ہے کہ ایک لپ سروس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے.
چونکہ آپ نے فلسطینیوں کی بات کی اس لیے میں ملتا جلتا اس سے اور ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں. فلسطینی عوام تو یوم الارض منا رہے ہیں جس کا مقصد اپنے آبائی علاقوں میں واپسی کے حق کو اجاگر کرنا ہے. ایسے وقت میں محمد بن سلمان کے بیان کو جو فلسطینی عوام ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے فلسطینی عوام کی آج کی تاریخ میں جو تعلقات ہیں اسرائیل کے سعودی عرب اور وہاں خطے میں اور بھی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ کہیں فلسطین سے زیادہ اہم ہیں اور بہتر ہیں, تو یہ فلسطینی عوام نے ایک طرح سے قبول کر لیا ہے. اور اگر غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ یا حماس کے ساتھ, تو قطر جو ہے وہ فلسطینی انتظامیہ کو سب سے بڑا ڈونر جو ہے حماس کا وہ قطر ہے. فلسطینی انتظامیہ کو بھی سب سے زیادہ ڈونیشن جو ہے وہ کہیں قطر سے مل رہا تھا اگر تمام جو عرب ممالک ہیں ان سے دیکھا جائے تو, اور قطر جو ہے وہ مسلم برادرہڈ کے ساتھ بھی الائنڈ مانا جاتا رہا ہے یہاں پر. تو ایسے میں جس طرح کے تعلقات قطر کے ساتھ جی سی سی کے باقی جو ملک ہیں اگر اس کو غور کریں, اور ایجپٹ کے تعلقات جو ہیں مسلم برادرہڈ کے ساتھ جو ابھی ایجپشن جو حکومت ہے اس کے جس طرح کے خراب تعلقات ہیں, تو ایسے میں ایک ری الائنمنٹ سا ہوتا نظر آ رہا ہے پوری عرب دنیا میں. اور اس ری الائنمنٹ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے جو تعلقات ہیں یا پھر اسرائیل کی جو مقبولیت ہے, اسرائیل کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ ایک طرح سے بڑھتی نظر آ رہی ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہیں عرب ممالک آج اسرائیل کے قریب آتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے اسرائیل میں یہ مانا جا رہا ہے کہ ابھی یہ جو تعلقات ہیں یہ اور بہتر ہوں گے. اور ایک اور جو خاص بات ہے جو فی الحال پچھلے کچھ ہفتوں میں اسرائیل میں جس جو چرچا میں رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایئر انڈیا کو جس طرح سے سعودی عرب نے اجازت دی کہ وہ اس کے اسپیس کو یوز کرتے ہوئے دلی سے تل اویو کی فلائٹ جو ہے ایئر انڈیا کی اس کو اجازت ملی ہے, تو اس کے مد نظر بھی کافی چرچا رہی ہے اسرائیل میں اس بات کو لے کر کے کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ سعودی عربیہ نے اس طرح کا پرمیشن دیا ہے کسی بھی ایئر لائنز کو اسرائیل جانے کے لیے اپنے ایئر اسپیس کو اس کا استعمال کرتے ہوئے. اور اب اسرائیل میں یہ بات اس بات کی چرچا لگاتار ہو رہی ہے کہ کچھ یہ محض اب ایک فارمیلٹی سی ہے, ایسے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ لال جو کہ اسرائیلی نیشنل کیریئر ہے اس کو بھی سعودی عربیہ کسی نہ کسی وقت اس طرح کی اجازت دے دے کہ وہ اس ایئر اسپیس کو یوز کرے. تو کئی سارے ایسے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں. اسرائیلی اخبارات میں اس بات کی کافی چرچا رہی ہے کہ اسرائیلی جو افسران ہیں وہ ملتے رہے ہیں سعودی عرب کے کئی آفیشیل سے, نہ صرف یو این کے پلیٹ فارم پر بلکہ کئی اور بھی ملکوں میں ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے, سیکرٹ ملاقات ہوتی رہی ہے, اور اس کی چرچا جو ہے وہ لگاتار ہوتی رہی ہے اسرائیلی اخبارات میں بھی. تو ایسے میں ایک ماحول ایسا بنتا دکھ رہا ہے جہاں پر انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہو رہی ہے, جہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں بھلے ہی سفارتی تعلقات نہیں بن پائے.
تو گیا اسرائیل کا طیارہ, اسرائیل کے لیے بھارت سے چلا طیارہ سعودی عرب کی فضائی حدود کو کراس کر کے پہنچتا ہے. پس پردہ تعلقات کی بحالی کے لیے کیا کیا باتیں ہوتی رہیں, خود اسرائیل کیا کرتا رہا, سعودی عرب سے اس کو کیا اشارے ملتے رہے, اس کے بارے میں یہ تو تھے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا. سوال یہ ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا یہ بیان سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کی نئی سمت کا تعین ہے یا ان کی اپنی پالیسی کا تسلسل ہے؟ یہ سوال میں نے سعودی عرب میں 25 سال گزارنے والے صحافی راشد حسین سے کیا۔
دیکھیے صاحب، یہ وہ جو نئی پالیسی ہے یہ بہت نئی نہیں ہے، یہ چند سالوں سے، خصوصاً جب سے محمد بن سلمان کے ہاتھ میں زمام اقتدار آیا ہے اس وقت سے یہ چل رہی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے سے چل رہی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب قریب آتے جا رہے تھے۔
ٹھیک ہے،
یہ بھی حقیقت ہے کہ اگرچہ کہ قریب آ رہے تھے لیکن یہ سب کچھ پردے سے رکھ کر کے ہو رہا تھا، کھلے عام نہیں ہو رہا تھا۔ جو نئی پالیسی ہے اب وہ یہ ہے کہ جسے کھلے عام برسر عام وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ پورا خطہ کس بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے، وہاں کی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو ہیں، اسٹریٹجک پہلو جو ہیں اس پورے خطے کے، وہ کتنے تبدیل ہو چکے ہیں، ان کی پرائیورٹیز کتنی تبدیل ہو چکی ہیں، اور محمد بن سلمان نے مغرب کے سامنے اپنے آپ کو مغرب سے قریب لانے کے لیے وہ ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں جو مغرب ان سے کروانا چاہتا ہے۔
تو یہ بتائیں مجھ کو راشد صاحب کہ یہ محمد بن سلمان کے اس بیان پر، ہاں وہ پہلے پردے کے پیچھے تھا اور اب بالکل صاف سامنے ظاہر ہو کر آ رہا ہے، اس بیان پر شاہی خاندان کے اور افراد کس حد تک ساتھ ہیں؟
دیکھیے، شاہی خاندان میں ایک بڑی زبردست قسم کی درار پڑی ہوئی ہے، اور یہ درار صرف شاہی خاندان تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری سعودی سوسائٹی تک پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یقیناً ہیں جو محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جس تیزی سے محمد بن سلمان آگے بڑھے ہیں، جس تیزی سے انہوں نے دوسرے لوگوں کو پس پشت ڈالا ہے، جس تیزی سے انہوں نے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، اور لوگ اگرچہ کہ خاموش ہیں، وہاں بول نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ ان کی اپوزیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ کیا گل کھلائے گی یہ کہنا تو مشکل ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس کے اثرات ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔
اچھا، تو شاہی خاندان کے علاوہ آپ غور کرتے ہوں گے، آپ کو پتا ہی ہے راشد صاحب کہ آل شیخ بھی تو ایک مذہبی گروہ ہے جس کا خاصا اثر رسوخ بھی ہے، تو وہ اسرائیل کی طرف جھکاؤ کو کیسے دیکھتا ہے یا دیکھے گا؟
دیکھیے، بات صرف آل شیخ تک محدود نہیں ہے، یہ جو اسرائیل کی طرف جھکاؤ ہے، یہ جو مغرب کے سامنے اپنے آپ کو بالکل اس طرح پیش کر دینا کہ تم مجھے ریکگنائز کرو اور میں تمہارے ہر ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو نہ صرف کہ آل شیخ بہت قریب سے دیکھ رہے ہوں گے بلکہ پوری جو سعودی سوسائٹی ہے اس میں ایک کنزرویٹیوز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جن کو 2500 سال سے پالا اور پوسا گیا ہے، وہ تمام لوگ اس کو ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ اتنا چھوٹا طبقہ نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ ہے، لیکن جو دڑارے ہیں وہ بہت واضح ہیں، اور یہ کوئی بہت اچھے مستقبل کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔
اچھا، اس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کا اصل ہدف ایران ہے، اس کے خلاف اسرائیل کے ساتھ سعودی اتحاد عرب دنیا کے لیے کس حد تک قابل قبول ہوگا؟
دیکھیے، اس میں عرب دنیا کو آپ کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہ آئیڈیا سب سے پہلے کونڈولیزا رائز نے اس پہ بہت زیادہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ 5+1 کی وہ ایک بات کیا کرتی تھی کہ جی سی سی کے 5 لوگ اسرائیل کے ساتھ ملیں اور ایران کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا جائے۔ یہ بہت زیادہ شروع میں، کم از کم برسر عام تو اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکی، لیکن اب ہو رہی ہیں۔ تو جہاں تک جب آپ عرب دنیا کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف تو عرب حکومتیں ہیں، اور خصوصاً وہ عرب حکومتیں جو خلیج کی ہیں، جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، جن کے ڈالرز کی ریل پیل ہے، وہ تو بڑی حد تک امریکی آبجیکٹیوز اور امریکی اہداف کے قریب ہیں، اور خصوصاً ٹرمپ کے آنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی لاٹری نکل آئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور عرب دنیا بھی ہے جسے عرب اسٹریٹس کے نام سے کہا جاتا ہے، جس میں وہ قوتیں ہیں جو ان حکومتوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ محمود عباس کو یہاں کہاں ڈالیں گے؟ حماس کو تو چلیے آپ بھول جائیں، محمود عباس تو ایک سیاسی حقیقت بھی رکھتے ہیں نا، ان کو کہاں ڈالیں گے؟ وہ سارے لوگ جو فلسطینی کوس کے ساتھ الائنڈ تھے، انہیں آپ کہاں ڈالیں گے؟ آپ خلیج ممالک کے علاوہ تیونس سے لے کے مراکش تک، اور مراکش سے لے کر کے فلسطین تک، عرب دنیا ایک بہت پھیلی ہوئی بڑی دنیا ہے۔ اس وہ تمام لوگ ان تمام معاملات کو کوئی بہت اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے عرب دنیا میں کریکس بڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت دولت کی چکا چوند کے آگے لوگ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کے بیان اور پالیسی کے بارے میں یہ تھے کینیڈا سے صحافی سید راشد حسین۔ آئیے، خطے میں ہی رہتے ہیں، مشرق وسطی میں ہی رہتے ہیں، وہاں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے سلسلے میں تو بات آ گئی نا، لیکن ذرا پڑوس میں چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش نے کہا ہے کہ جو ممالک یمن کو $2 ارب کی امداد میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہی اسی تنازع میں شامل فریقوں کو اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں۔ اسی کانفرنس میں اقوام متحدہ نے یمن کے لیے تقریباً $3 ارب کی ہنگامی امداد کا مطالبہ بھی کیا۔ یمن کی جنگ کو شروع ہوئے آج 3 سال پورے ہو گئے اور اسے دنیا کا بدترین انسانی المیہ قرار دیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کا مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش نے یمن میں جنگ میں شریک فریقوں پر زور دیا ہے کہ یمن کی بندرگاہوں اور فضائی راستوں کو کھلا رکھا جائے تاکہ انسانی امداد کی ترسیل آسان بنائی جا سکے۔
Humanitarian agencies and their partners need full and unconditional access at all times.
فلاحی اداروں اور ان کے شرکت داروں کو مستقل، مکمل اور غیر مشروط رسائی چاہیے۔ تمام بندرگاہیں ادویات، خوراک اور ایندھن سمیت امدادی اور تجارتی ساز و سامان کی آمد و رفت کے لیے کھلی رہنی چاہیے، اور صنعا کا ہوائی اڈہ جو زندگی کی رمق ہے اسے بھی کھلا رہنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ملک کے تمام حصوں میں امدادی ساز و سامان کو محفوظ اور بلا رکاوٹ راستہ دیا جائے۔
یمنی حکومت کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کی ترجیح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو کھولنا ہے،
فَإِنَّ الْحَلَّ الْأَمْثَلَ لِإِنْهَاءِ الْأَزْمَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ۔
جبکہ سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد میں شامل ممالک یمن کے زمینی، فضائی اور سمندری محاصرے کو برقرار رکھنے کے حق میں ہیں۔ ادھر یورپی ملک ناروے کی وزیر خارجہ اینا ماریا ایرکسن سوریڈا نے ڈونر کانفرنس کے دوران کہا کہ یمن میں جاری تنازع کا خود یمن پر تباہ کن اثر ہوگا، جو کہ پہلے ہی خطے کا غریب ترین ملک ہے۔
More than 5,000 children have been killed or injured since March 2015.
5,000 سے زیادہ بچے مارچ 2015 سے اب تک ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ انہیں ان کے گھروں، محلوں اور درسگاہوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن میں تقریباً ہر بچے کو مدد کی ضرورت ہے اور 20,00,000 کے قریب بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش نے یمن کے معاملے پر منعقد ہونے والی ایک ڈونر کانفرنس کو یہ بھی بتایا کہ یمن میں صورتحال تباہ کن اور اس کا سب سے زیادہ شکار بچے اور خواتین ہو رہے ہیں۔ 3 سال سے جاری تنازع کے بعد ملک کی 2,70,00,000 کی آبادی میں سے 2,20,00,000 افراد کو مدد کی ضرورت ہے۔ گوٹیرش نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت اور حوثی باغیوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ نئے نمائندے کے ساتھ مل کر خانہ جنگی ختم کرانے کے لیے مذاکرات کریں۔
Civilians have been facing indiscriminate attacks, bombings, snipers, unexploded ordnance, crossfire, kidnappings, rape and arbitrary detention.
شہریوں پر بلا امتیاز حملے کیے جا رہے ہیں، بم حملے، سنائپرز، فائرنگ، اغوا، ریپ اور ستم گرانہ حراستیں۔ ہر 10 منٹ میں 5 سال سے کم عمر کا ایک بچہ اس وجہ سے مارا جاتا ہے جس کا سد باب ممکن تھا۔ 5 سال سے کم عمر کے 30,00,000 بچے اور حاملہ یا دودھ پلانے والی مائیں خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔
یمن میں حوثی باغی حکومت کے خلاف سرگرم ہیں اور ملک کے کئی علاقے ان کے قبضے میں ہیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے مارچ 2015 میں ان کے خلاف جنگی کارروائیاں شروع کی تھیں۔ یمن سے سعودی عرب کے دارالحکومت کی جانب کئی بار میزائل داغے جا چکے ہیں، جس کے جواب میں سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے بھی کارروائیاں کی ہیں۔ سعودی عرب کے اتحادیوں کا الزام ہے کہ ایران حوثی باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، جبکہ ایران اس کی تردید کرتا رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ میزائل حملے سعودی جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں انفرادی اقدامات ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ وہ ملک جو سعودی عرب کو اسلحہ بیچ رہے ہیں، ان کو یمن میں سعودی عرب کی طرف سے کیے جانے والے جنگی جرائم کا جواب دینا ہوگا۔
یمن کی صورتحال، عبداللہ فاروقی کی رپورٹ آپ نے سنی۔ سائنس کا شعبہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر مجھے بہت ہی اپنی جانب مائل کرتا ہے۔ میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو آپ انگلیاں چٹکھاتے ہیں، کیوں چٹکھاتے ہیں؟ اچھا، جب چٹکتی ہیں تو انگلیاں، تو ان میں سے آواز کیوں آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ بتایا گیا ہے کہ چٹکنے کی آواز جوڑوں میں دباؤ کے منتقل ہونے سے گودے میں چھوٹے ببلز، بلبلے پھٹنے سے آتی ہے۔ بھلا بتاؤ، سائنسداں بھی بال کی کھال اور کھال کی کھپلی نکال کے چھوڑتے ہیں؟ جائیں ذرا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، سائنس کے شعبے میں جائیں، سارا احوال وہاں پر ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال نازیہ گلزار کے ساتھ۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں تیسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی کرکٹ میچ میں کراچی میں مد مقابل ہیں۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اگر پاکستانی ٹیم آج کا میچ جیت کر کلین سویپ کرتی ہے تو یہ اس کی 7th مسلسل ٹی ٹوینٹی سیریز میں جیت ہوگی۔ اس سے پہلے وہ لگاتار 6 ٹی ٹوینٹی سیریز جیت چکی ہے۔ ادھر جوہنس برگ میں کھیلے جانے والے چوتھے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 492 رن سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری اننگ 344 رنز پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ جواب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 119 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ کرائسٹ چرچ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل کے 5th دن بغیر ہار جیت کے فیصلے کے ختم ہو گیا۔ آسٹریلیا کے شہر گولڈ کوسٹ میں شروع ہونے والی کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی 56 خواتین ایتھلیٹس شرکت کر رہی ہیں۔ پاکستانی کھلاڑی مختلف کھیلوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی، جن میں ہاکی، تیراکی، ٹیبل ٹینس، اسکواش اور ویٹ لفٹنگ شامل ہیں۔ یہ ایونٹ 4-15 اپریل تک جاری رہے گا۔ ہاکی کے کھلاڑیوں کا یوتھ اولمپکس کوالیفائنگ تربیتی کیمپ کراچی میں شروع ہو گیا ہے۔ کوالیفائنگ مرحلے کے مقابلے 25-29 اپریل تک بینکاک اور تھائی لینڈ میں منعقد ہوں گے۔ بیجنگ میں چائنا اوپن سنوکر کے پہلے راؤنڈ میں ورلڈ نمبر 1 مارک سلبی اسکاٹ لینڈ کے اسکاٹ ڈونلڈ سن کے مد مقابل ہیں۔ ٹیبل ٹینس میں چین سے تعلق رکھنے والے فین جن ڈونگ نے ورلڈ رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ انہیں یہ کامیابی اپنے کیریئر میں پہلی بار ملی ہے۔ 2015 سے وہ ورلڈ رینکنگ میں دوسرے نمبر پر رہے اور پہلی پوزیشن جرمن کھلاڑی ٹیمو بول کے پاس تھی۔ فٹ بال چیمپئنز لیگ میں آج یوونٹس کا مقابلہ ریئل میڈرڈ سے ہوگا، جبکہ سویا کا سامنا بائرن میونخ سے ہو رہا ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مارے جانے والے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے 4 افراد میں سے 3 کا تعلق لاہور سے تھا۔ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری تہمینہ قریشی کی ہے۔
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو بھی اپنی سرزمین حاصل کرنے کا حق ہے۔ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو امریکہ نے انتہا پسند گروہ لشکر طیبہ کی جماعت قرار دیتے ہوئے اس کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انتہائی دائیں بازو کی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کے گرفتار کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات سمرتی ایرانی کو ایک نوٹس واپس لینے کا حکم دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ فیک نیوز کا الزام ثابت ہونے کی صورت میں صحافیوں کو سزا دی جا سکے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے تہمینہ قریشی سے سنا، لیکن خبریں سناتے وقت ان کی آواز میں آپ نے مسکراہٹ محسوس کی، کیا ہوتا ہے کچھ پتہ ہے؟ یہ ہیں راز اور رموز براڈ کاسٹنگ کے۔ جس وقت کوئی نشیب یا فراز آئے اور آدمی سنبھال پائے یا نہ سنبھال پائے تو خود بخود مسکراہٹ چلی آتی ہے، آواز تک میں آتی ہے۔ ہو سکے تو اس کو ذرا سی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مارے جانے والے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے چار افراد میں سے تین کا تعلق لاہور سے تھا۔ ان کی لاشیں لاہور بھجوا دی گئیں، جبکہ ایک کی تدفین کوئٹہ میں کی گئی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے افراد ایسٹر کی تقریبات میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ تقریب منانے کے لیے کوئٹہ آئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
مارے جانے والے ایک شخص کا تعلق کوئٹہ سے تھا۔ ان کی تدفین کوئٹہ کے گورا قبرستان میں کی گئی، جبکہ ایک خاتون سمیت باقی تین افراد کی لاشیں لاہور بھجوا دی گئیں۔ ان چاروں افراد کو گزشتہ روز شاہ زمان روڈ پر مارا گیا تھا۔ اس واقعے میں ایک بچی زخمی بھی ہوئی تھی۔ مارے جانے والے افراد کے ایک رشتے دار طارق نے بتایا کہ وہ ایک رکشے میں شہر کی جانب جا رہے تھے۔
میرا سالہ تھا اور دوسرا پنجاب سے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کے سالے تھے، بازار جا رہے تھے، کھانا کھا کر ابھی بازار جا رہے تھے تو اچانک فائرنگ ہوگی سر۔
مارے جانے والوں میں خاتون سمیت تین افراد کا تعلق لاہور سے تھا۔ وہ ایسٹر کی تقریبات اپنے رشتے داروں کے ساتھ منانے کے لیے کوئٹہ آئے تھے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبد القدوس بزنجاؤ کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔
جو گھر سے باہر نکلتے ہی انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا رکشے میں بیٹھتے ہوئے، تو اس چیز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس کا سائن کس طرف جاتا ہے، کہ آیا داعش اور ٹی ٹی پی والی کہانی ہے یا پرسنل ایک ان کا ایک دشمنی ہے، وہ بھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں۔
اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی خلیل جارج نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ پھر خوشی کے موقع پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا
اور وہ کوئی سافٹ کارنر ڈھونڈتے، اور انہوں نے اس ایسٹر کے موقع پر اور اسی بھائی کے گھر میں اس کے سالے اور سالی ایسٹر منانے آئے تھے اور ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کے ان کو۔
مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ان افراد کی ہلاکت کا مقدمہ سریاب پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں اقلیتی برادری کے علاوہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد پر جو حملے ہوتے رہے ہیں، ان کی ذمہ داری مذہبی شدت پسند تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں ان واقعات کا سلسلہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ کمی و بیشی کے ساتھ ان واقعات کے رونما ہونے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پریس کانفرنس کے موقع پر وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان واقعات کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر یہ الزام دہرایا۔
اس معاملے میں تو اٹ از 100% گورنمنٹ آف افغانستان اور اسٹیٹ آف افغانستان جو ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے اور ان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال کرتا ہے۔
افغان حکام ایسے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ مسیح برادری کے افراد پر رواں سال کے دوران یہ پہلا حملہ تھا، جبکہ گزشتہ سال دسمبر میں کوئٹہ میں ایک چرچ پر خودکش حملے میں 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی تنظیم جماعت الدعویٰ کی حمایت یافتہ سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو لشکر طیبہ کی جماعت قرار دیتے ہوئے باضابطہ طور پر اسے دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر دیا ہے۔ ملی مسلم لیگ نے اس امریکی اقدام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز۔
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ملی مسلم لیگ در حقیقت مذہبی انتہا پسند تنظیم لشکر طیبہ ہی کا مختلف نام ہے، تاہم وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لشکر طیبہ کسی بھی نام سے سامنے آئے وہ امریکہ سے چھپ نہیں سکتی۔ ملی مسلم لیگ گزشتہ برس لاہور میں قومی اسمبلی کی نشست NA-120 کے ضمنی انتخاب سے چند روز قبل وجود میں آئی تھی، تاہم اس کو تاحال الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر رجسٹر نہیں کیا۔ NA-120 کے انتخاب میں ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار نے 4,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ امریکہ نے ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ پیر کو امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ خزانہ دونوں نے کہا کہ لشکر طیبہ کی طرح ملی مسلم لیگ کو بھی غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست اور عالمی دہشت گردوں کی خصوصی فہرست میں دو مختلف قوانین کے تحت شامل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے سن 2001 سے لشکر طیبہ کو ان فہرستوں میں شامل کر رکھا ہے۔ دوسری جانب ملی مسلم لیگ نے امریکہ کی جانب سے خود کو دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کے رد عمل میں اسے پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ملی مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات تابش قیوم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت ہر قسم کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مسترد کرتی ہے۔
ہم ہر قسم کی دہشت گردی کو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی وائلنس ہو، ہم اس کی پہلے دن سے ہم نے نفی کی ہے جب سے ہم نے یہ سیاسی جماعت بنائی ہے، اور پاکستان کے جو خاص طور پہ حالات ہیں، جو تشدد اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس سیاسی جماعت کے اندر علماء اکرام، اسکالر شامل ہیں، ایکٹیوسٹ شامل ہیں، جنہوں نے ایکسٹریمزم کے خلاف کام کیا ہے۔
ملی مسلم لیگ کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے تحریک آزادی کشمیر کو بھی لشکر طیبہ کا فرنٹ قرار دیتے ہوئے ان فہرستوں میں شامل کیا ہے۔ ملی مسلم لیگ کے صدر سیف اللہ خالد، جنرل سیکرٹری فیاض احمد اور پانچ مزید کارکنوں کے نام بھی ان فہرستوں میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ سن 2008 کے ممبئی حملوں کا منصوبہ ساز لشکر طیبہ اور اس کے سربراہ حافظ سعید کو مانتا ہے۔ امریکہ نے حافظ سعید کے سر پر $10 ملین کا انعام بھی رکھا ہوا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں سے بچنے کے لیے لشکر طیبہ مسلسل اپنا نام بدلتی آئی ہے۔ ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سن 2017 میں لشکر طیبہ تحریک آزادی کشمیر کے نام سے دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث رہی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد ان لوگوں اور تنظیموں پر امریکی مالی نظام کے دروازے بند کرنا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ان تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے جن کے تحت لشکر طیبہ کو تب تک سیاسی آواز نہ بننے دیا جائے جب تک وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے تشدد کا استعمال بند نہ کرے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نئی تنظیم حکومت اور ریاستی اداروں کی پالیسیوں کو چیلنج کرے اور عوام میں اس کو پذیرائی ملے تو پھر اسی کے خلاف چار طرف منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈے کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ شاید آج کل یہی کچھ فاٹا سے جنم لینے والی نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ تحریک پی ٹی ایم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ۔
پشتون تحفظ تحریک نے 8 اپریل کو پشاور شہر میں اپنا پہلا جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے کئی دنوں سے تیاریوں اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم اس دوران فاٹا اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم کے خلاف مخالفانہ مہم میں بھی تیزی آ رہی ہے، اور اس مہم میں بیشتر وہ تنظیمیں شامل ہیں جو عام طور پر غیر معروف سمجھی جاتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر اس مخالفانہ مہم میں خود کو سب سے جمہوری جماعت کہنے والی پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز قبائلی علاقے مومند اور کرم ایجنسی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے پشتون تحفظ تحریک کے خلاف مظاہروں کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کی ایجنسی سطح کی قیادت نے شرکت کی۔ مظاہرین نے اس موقع پر فوج اور سیکیورٹی فورسز کے حق میں نعرہ بازی کی اور پی ٹی ایم کی سرگرمیوں کو پشتونوں کے خلاف مبینہ طور پر سازش سے تعبیر کیا۔ ادھر آج پشاور میں پاکستان زندہ باد تحریک نامی ایک غیر معروف تنظیم کی جانب سے ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے طور پر ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس کی سربراہی تحریک انصاف کے باغی رکن صوبائی اسمبلی جاوید نسیم نے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبے کے دیگر شہروں اور فاٹا میں بھی پاکستان زندہ باد تحریک کی طرف سے ریلیوں اور مظاہروں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، جس میں فوج اور ریاستی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ریلیوں کا نکلنا پرانا طریقہ کار ہے، جس کا اب لوگوں کو علم ہو چکا ہے۔
جو بھی طریقہ واردات اب تک انہوں نے یوز کیے ہیں، مطلب اگر کسی کے ذریعے ملائم کرنا ہو، کسی کے ذریعے یہ سٹگما لگانا ہو غداری کا، یا اسی طریقے سے اپنا غیر معروف لوگوں کے ذریعے بینر نکال کر ہمارے پیچھے نعرے بازی کر کے جو بھی کام انہوں نے ابھی تک کیا ہے وہ بیک فائر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ابھی تک بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ مطلب پہلے انہوں نے زائد حامد کی طرح لوگوں کو استعمال کیا ہمارے خلاف، سویٹس کی، یہ لوگ مختلف علاقوں میں بہت ہی زور لگا کر 8-10-15 لوگوں کو نکال لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بے مہنگا تمام دیتے ہیں جن کے خلاف اصل میں یہ عوامی تحریک ہے اور یہ عوام کی سپورٹ سے ہی بنی ہے اور عوام کے دکھ درد کا مداوع کرنے کے لیے یہ تحریک بنی ہے اور اسی کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔
سوال یہ ہے کہ غیر معروف تنظیمیں کیسے وجود میں آتی ہیں اور ان کے پیچھے کون کون سے درپردہ قوتیں کام کرتی ہیں؟ اسلام آباد میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ نگار طاہر خان کا کہنا ہے کہ شاید اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ یہ درپردہ قوتیں کون سی ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے۔
بالکل لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے، یہ کون کر رہا ہے۔ اگر لوگ ساتھ دیتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے اس پاکستان میں موجود ہیں جو ہر چیز جو ہو رہی ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگوں کو، قبائلی علاقوں کو، اگر لوگوں کو اپنے حقوق نہیں ملیں گے تو کچھ نہ کوئی نہ کوئی ضرور تو بولے گا۔ حقیقت کو سمجھنا چاہیے ورنہ کہ حالات پھر ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گے۔
خیال رہے کہ پشتون تحفظ تحریک کچھ عرصے سے پشتون بیلٹ، بالخصوص فاٹا میں لاپتہ افراد کی بازیابی، سیکیورٹی چیک پوسٹوں اور بارودی سرنگوں کے فوری خاتمے کی مطالبات کرتی رہی ہے۔ ابتدا میں اس تحریک کی پشتون قوم پرست جماعتوں کی جانب سے کل کر حمایت کی گئی، لیکن تنظیم کی مقبولیت میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے ان پارٹیوں کو اپنی کمزوری کا خدشہ لاحق ہوا، لہذا ان کے کارکن اب پی ٹی ایم کی کل کر حمایت نہیں کر رہے۔ اطلاعات ہیں کہ اس تنظیم کے ابتدا میں سب سے زیادہ حامی سمجھے جانے والی قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی میں موجود بعض اہم رہنما اب بھی اس تحریک کی درپردہ حامی بتائے جاتے ہیں، تاہم اکثریتی قیادت اس کی مخالف سمجھی جاتی ہے۔ شاید اس کی وجہ پی ٹی ایم کا حکومتی اور ریاستی اداروں کے حوالے سے اپنایا جانے والا موقف ہے جو ابتدائی سے انتہائی سخت رہا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اسلام آباد میں صدارت دہشت گردی کی عدالت نے انتہائی دائیں بازو کی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے معروف جماعت کے مرکزی رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری سمیت دیگر کو عدالت میں عدم حاضری پر اشتہاری قرار دیا ہے۔ تفصیل اور پس منظر کے ساتھ اسلام آباد سے عابد حسین۔
گزشتہ سال نومبر میں فیض آباد پر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے دیے گئے 3 ہفتے تک جاری رہنے والے دھرنے اور اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس سے متعلق مقدمات کی سماعت جاری ہے، لیکن جماعت کے مرکزی رہنما خادم حسین رضوی عدالت کی جانب سے متعدد بار بلائے جانے کے باوجود ایک بار بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اس عدم حاضری کے نتیجے میں آج عدالت نے جماعت کے مرکزی رہنما خادم حسین رضوی، پیر افضل قادری اور دیگر کو اشتہاری قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ مارچ کے آغاز میں عدالت نے اپنے حکم میں کہا تھا خادم حسین رضوی 1 ماہ کے اندر عدالت میں پیش ہو ورنہ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ اس کے بعد عدالت نے 19 مارچ اور پھر 24 مارچ کو بھی خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھیوں کے مزید وارنٹ جاری کیے، لیکن وہ عدالت نہ آئے۔ آج کی سماعت میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ خادم حسین رضوی، پیر افضل قادری اور دیگر کی طلبی کے اشتہارات مختلف مقامات پر چسپا کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان، جسے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے لاہور میں داتا دربار کے مقام پر اپنے جلسے کا آغاز کر دیا ہے، جہاں انہوں نے حکومت سے اپنے مطالبات کو دہراتے ہوئے کہا کہ 4 اپریل کو دن 2 بجے تک ان کو پورا کیا جائے، ورنہ وہ پورے ملک میں براہ راست قدم اٹھانے کا اعلان کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والا دھرنا فوج کی ثالثی میں 6 نکاتی معاہدہ طے ہونے کے بعد ختم کیا گیا تھا۔
یہ تھی عابد حسین کی رپورٹ اسلام آباد سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے اقتصادی امور مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں حکومت کسی قسم کے نئے منصوبے متعارف نہیں کرائے گی۔ بی بی سی کے شجاع ملک کے ساتھ انٹرویو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ حکومت کی مدت ختم ہونے کو ہے، لیکن موجودہ حکومت آئندہ سال کا مکمل بجٹ پیش کرے گی۔
ہم یہ کرنا تھا، 10% کا ڈیویلیویشن وہ ہو چکا ہے۔ ہم نے 2 حصوں کو مس لے کرا کہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پہلی بار اس کے بعد انفلیشن کتنا آتا ہے، انفلیشن نہیں آیا تو یہ افیکٹو ڈیویلیو ہوا ہے ہماری کرنسی۔ آئی تھنک 10% جو ہے وہ کافی ہے، اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ایکسپورٹس بڑھ جائیں گے اور امپورٹ میں تھوڑی سی نرمی آئے گی اور ہمارے ریمیٹنس بھی بڑھ جائیں گے، تو میرے خیال سے اب مزید ضرورت نہیں ہے۔
سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پہ ایک تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ ان کو اس لیے فارغ کیا گیا کیونکہ انہوں نے جو فوج کے مطالبات تھے رکوم کے حوالے سے وہ پورے نہیں کیے۔ وہ کیا یہ بات درست ہے؟
جی نہیں، ایکچولی ڈار صاحب آج بھی منسٹر ہیں، اور وہ جب علالت کے دوران جب لندن میں گئے تھے تو ڈاکٹر نے ان کو بیڈ ریسٹ وغیرہ کا کہا تھا، وہ واپس نہیں آ سکے، اس لیے وہ لانگ ٹرم لیو پہ چلے گئے، تو پورٹ فولیو انہوں نے چھوڑ دیے تھے، لیکن وہ آج بھی اس حکومت میں وزیر ہیں.
یعنی ان کا اور فوج کے درمیان کوئی تناؤ نہیں تھا ان کی یعنی منسٹری چھوڑنے؟
میرا بالکل بھی اس کا کوئی اثر نہیں تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا.
اچھا، اگر میں فوج کی بات کروں، پاکستان نے بہت عرصہ کافی دعوے کیے ہیں اباؤٹ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے اتنے اخراجات ہیں، اخراجات ہوئے. ایگزیکٹ فگرز کیا ہیں کہ پاکستان نے کتنا خرچ کیا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟
اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو ڈائریکٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، جو مثال کے طور پہ ہم آرم فورسز پہ خرچہ کرتے ہیں، اگر سمجھ لیجیے کہ ہم ایڈیشنل خرچہ اگر جو ہمارا جو ضرب عرض پہ ہے وہ 200 یا 300 ارب روپے سال کا لگ رہا ہے، وہ لگ رہا ہے. اس کے بعد اوبویسلی آپ کا اکوپمنٹ جو ہوتا ہے وہ یوز ہو جاتا ہے، تو وہ ریپلیسمنٹ پہ آ جاتا ہے آپ کے، بہت سارے اور مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن جو بڑا خرچہ جو آتا ہے، جو بڑا نقصان معیشت کو ہوتا ہے دہشت گردی سے، جو 15 سال میں ہوا ہے، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. لوگ $100 بلین سے زیادہ کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں غیر ملکی خریدار آنا کم ہو جاتے ہیں، غیر ملکی ٹورسٹ سیاح کا آنا کم ہو جاتے ہیں. اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہماری ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں بے روزگاری ہو جاتی ہے، تو اس کا تو انکیلکولیبل لاس ہے. لیکن ڈائریکٹ کاسٹ بھی ہماری بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی اچھی خاصی ہوتی ہے، چاہے وہ ضرب عزم ہو، چاہے اس سے پہلے وہ بارڈر کے اوپر آپ کو فوج رکھنی پڑتی ہے، اور اوبویسلی اگر آپ کے انڈیا کیونکہ ایل او سی پہ فائرنگ کرتا رہتا ہے تو دو بارڈر کو ایکٹیو رکھنا پڑے، مہنگا پڑ جاتا ہے.
آپ کے خیال میں کیا جو ہم نے پچھلے 5 سال میں گروتھ دیکھی ہے وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل گروتھ ہے، یا اس کو خطرات ہیں؟ جیسے کہ کل وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر سیاسی حالات کشیدہ رہے تو پاکستان میں یہ گروتھ کو خطرہ پڑ سکتا.
ہم نے ہر پچھلے سال بھی ہم نے 5.25% سے اوپر گروتھ کری، ہر سال ہم گروتھ کو بڑھا رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ گروتھ سسٹینیبل نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو کس حساب سے وہ کہہ سکتے ہیں، تو آپ کسی کے ملک میں بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ریس لگ رہی ہے، جو لڑکا آگے بھاگ رہا ہے، آپ بولے نہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے، تھوڑی دیر میں پیچھے رہ جائے گا، سو یو نیور نو، مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو احسن بھائی کی بات ہے کہ اگر سیاسی پیچیدگیاں ہو گئیں، اگر سیاسی استحکام نہیں رہا ملک میں، تو معیشت کے اوپر آبویسلی اس کا اثر پڑتا ہے، تو اور وہ پڑ رہا ہے.
آپ کے خیال میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟
جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹھہر جاتی ہے، صنعت کاری جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھہر جاتی ہے. تو میرے خیال سے پاکستان کی معیشت کو فرق تو پڑا ہے. آپ اس طرح سوچ لیجئے کہ اگر ہم 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہے تھے، تو ہماری رفتار جو ہے وہ 120 گھنٹے ہو گئی.
میں اگلی حکومت کے حوالے سے بات کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ جب بجٹ دیں گے، اس کے فوراً بعد آپ کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آئندہ گورنمنٹ آئے گی وہ آپ کا بجٹ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال دے گی؟
کوئی گارنٹی نہیں ہے.
ایک جو اہم چیز رہ گئی ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے. کیا آپ لوگوں نے کوئی انسٹیٹیوشنل ریفارم کیا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے؟ کیونکہ آپ لوگ جتنا لے کے آئے تھے اتنا ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں.
نہیں، ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو کچھ وقت ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے بھی ہم نے کچھ 53 ارب روپے دیے ہیں ان کمپنیز کو سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے. اس ماہ کے اندر ہم مزید اور پیسے دے دیں گے، اور ہم ایسا کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دسمبر تک اگر مزید کوئی سبسڈی بھی نہ دی جائے، پھر بھی انشاءاللہ یہ سسٹم جو ہے وہ لیکوڈ رہے گا اور چلتا رہے گا. تو یہ اس میں ایسا ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے. اب جیسے کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی، سارا بوجھ ہمارے اوپر چھوڑ کے گئی تھی، ہم اس طرح نہیں کر کے جائیں گے.
نہیں، لیکن آپ نے کچھ ایسا اقدام کیا ہے کہ یہ ہر تھوڑے عرصے بعد یہ ایشو نہ بنے اتنی بڑی پیمنٹس کا؟
یہ ایسے اقدامات کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ جتنی بہتری لا سکتے تھے ہم یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر، یہ جو بجلی کی ترسیل کی کمپنی میں، وہ نہیں ہو سکی ہے. اور میرے خیال سے اس کا جو دیر پا حل ہے وہ صرف نچکاری ہی ہے. اور جو بھی نئی حکومت آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا اور ہماری حکومت آئے گی، تو انشاءاللہ ہم اگلے 5 سالوں میں کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اب جنریشن کا مسئلہ ختم کر چکے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس نچکاری کی طرف چلے جائیں، اور یہ جو ترسیل کی کمپنیاں ہیں، بجلی کی ترسیل کی کمپنیاں، ان کو نچکاری مل لے آئے.
وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی مشیر برائے اقتصادی امور مفتا اسماعیل شجاع ملک سے بات کر رہے تھے. انڈیا میں کل دلتوں کے ملک گیر مظاہرے کے دوران کم از کم 9 افراد مارے گئے. دلت برادری ذات پر مبنی تفریق اور تشدد سے تحفظ فراہم کرنے والا قانون ایس سی ایس ٹی ایکٹ کو کمزور کرنے کی کوششوں کی شدید مخالف ہے۔ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ اس قانون کا غلط استعمال روکنے کے لیے پولیس میں کوئی رپورٹ درج کرانے سے پہلے سینئر پولیس افسر سے معاملے کی تفتیش کرائی جائے گی۔ دلت کہتے ہیں کہ اس قانون میں کسی بھی تبدیلی سے اس کا ڈر ختم ہو جائے گا اور ان پر مظالم اور ان کے خلاف تفریق بڑھتی چلی جائے گی۔ حکومت نے دلتوں کی زبردست ناراضگی کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ دلی سے سماعت فرمائیے شکیل اختر کی رپورٹ جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
دلتوں کا کل کا مظاہرہ ملک کی دلت برادری کے زبردست غم غصے کا غماز تھا۔ اس طرح کے مظاہرے کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دلتوں کو تفریق اور تشدد سے تحفظ فراہم کرنے والے ایس سی ایس ٹی قانون کے بارے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے دلت برہم ہیں۔ اندور کے ایک مظاہرے میں حصہ لینے والی دلت ایکٹیوسٹ شرمیلا دھولپور نے کہا،
ایس سی ایس ٹی ایکٹ میں جو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس سے دلت سماج میں بھے ہے اور آکروش ہے اور بی جے پی سرکار کے پرتی
عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ اس قانون کے تحت دلتوں کی جانب سے ذات کی بنیاد پر تفریق کی رپورٹ تبھی درج کی جائے گی جب ایک اعلیٰ پولیس افسر شکایت کی تفتیش کر لے گا۔ دلی کے دلت رہنما جسپت کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد دلتوں کو کمزور کرنا ہے۔
مودی سرکار جو ہے نا ہمارے کو کورٹ کے دوارا اس طرح کی لا کر کے ہمارے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی غلط استعمال نہ ہو، لیکن یہ غلط استعمال ہمارے لوگ نہیں کرتے، غلط استعمال کر رہے ہیں مودی سرکار کر رہی ہے، مودی خود کر رہے ہیں۔ ان کا جو ایجنڈا ہے، جو منووادی ایجنڈا ہے، اس کو لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں، اس ایجنڈے کو ہم ہرگز سہن نہیں کریں گے۔
پیر کو لاکھوں دلتوں نے ملک کی کئی ریاستوں میں احتجاج کیا، 9 مظاہرین مارے گئے۔ بہار کے دلت رہنما دھرمیندر کمار کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
اگر سرکار ہماری اس بات کو نہیں سنتی ہے، نہیں سمجھتی ہے، نہیں اپنے سپریم کورٹ فیصلہ واپس لیتی ہے، یہ لڑائی میری آرمبھ ہے آج سے، یہ بہت دور تک جائے گی اور پنہ ہم اس کی کارکرم کو کنٹینیو رکھیں گے، جاری رکھیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب تک ہم اپنی کار کو لے نہیں لیں گے تب تک ہم دم نہیں لیں گے۔ ہم سبھی بھائی دلت ایک ہیں، ایک رہیں گے اور ایک سے یہاں سے لے کے دلی تک اینٹ سے بجا دیں گے۔ اسی لیے ہم سرکار سے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے اس نرنے کو واپس لے اور ہمارے ادھیکار کو واپس کریں۔
دلتوں کی زبردست ناراضگی کے بعد حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست داخل کی ہے، لیکن اس نے یہ قدم تب اٹھایا جب دلت سڑکوں پر اتر آئے۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد دلتوں کے خلاف تفریق اور مظالم کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ دلت برادری کو اندیشہ ہے کہ صدیوں کی تفریق سے انہیں اوپر لانے کے لیے ملک کی پارلیمنٹ اور آئین نے جو خصوصی حقوق دیے تھے انہیں رفتہ رفتہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور شکیل اختر نے ہی سرکردہ صحافی سواتی چترویدی سے اسی موضوع پر بات کی۔ پہلے ان سے یہ پوچھا کہ کیا اس فیصلے سے یہ قانون واقعتاً کمزور ہوا ہے؟
بالکل کمزور ہوا ہے، اور یہ مسئلہ صرف اس کو کمزور کرنے کا نہیں، یہ مسئلہ جو دلتوں کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں پچھلے 4.5 سال سے کیا ہوا ہے۔ روہت ویمولا ہو، اونا ہو، یا جو ابھی ہم نے امبیڈکر کی اسٹیچوز پہ اٹیک دیکھے، تو دلتوں میں ایک بھاونا آ گئی ہے، ایک ان کو ڈر بیٹھ گیا ہے، ایک ان کو ایک دم بھے بھیت ہیں وہ، کہ ایک طرح سے ان کا جو مطلب 5,000 سال کا آپریشن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ 4 سال میں وہ بھول جائیں اور ختم کر دیں، ایسا نہیں ہونے والا۔
بڑا اسپونٹینیسلی لوگ باہر آئے، لاکھوں کی تعداد میں باہر آئے، تو کیا دلتوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے؟
دلتوں میں بے چینی نہیں، آکروش ہو رہا ہے، دلتوں میں بہت زیادہ غصہ ہے، بہت ناراضگی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں، میں بار بار یہ رپورٹ بھی کر رہی ہوں کہ جہاں جہاں اب الیکشن آ رہے ہیں وہ اپنا غصہ دکھا رہے ہیں۔
15-20 سال سے بی جے پی اور آر ایس ایس کافی کانشیسلی یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ دلت اور ٹرائبلس کو وہ اپنے فولڈ میں لائیں، اپنے ساتھ لائیں، اور میرا خیال ہے پچھلے الیکشن میں انہیں کافی کامیابی بھی ملی ہے۔ تو کیا وہ یہ جو صورتحال ہے، کیا اس میں بدلاؤ آ رہا ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے؟
جب آر ایس ایس بات کرتی ہے ہندو سماج کی، وہ چاہتی ہے کہ سارے ہندو ایک ہو جائیں، لیکن وہ تب بھی اس کی جو تھنکنگ ہے وہ گائیڈڈ ہے منوسمرتی سے، تو جس کو بار بار جو ایک منوواد ہے وہ آج کا کوئی بھی دلت ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ پورے دیش میں مسلمان ہوں، دلت ہوں، بہت ڈر گئے ہیں، اور اب بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ جو وعدے تھے یا جو مدعے انہوں نے دلتوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے کیے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ دلت اب اتنا ان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں۔
جو 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 نئی جنریشن ہے دلتوں کی, وہ بالکل ایک نئی سوچ لے کے چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لیڈ, ہم لیڈ کریں گے, ہم کسی کے پیچھے نہیں رہیں گے.
اُنا میں ہم نے دیکھا جب یہ سب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, جب لوگوں نے فلم کیا اپنے آپ کو ان لوگوں کی پٹائی کرتے ہوئے, وہ ایک دم لیڈر لیس پروٹیسٹ تھا. تب میں گجرات گئی تھی اور ایک طرح سے ایک گائے مری نہیں لیکن ایک موومنٹ کی برتھ ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جگنیش میوانی اس سے نکل کے آئے, اور آپ دیکھیے بھیم سینا جو اتر پردیش میں ہے, تو مطلب آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس سمجھ نہیں پا رہی کہ ان کو کیسے دبایا جائے, کیونکہ یہ جو آوازیں ہیں یہ آوازیں حصہ نہیں مانگ رہی. یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو پرسنٹیج ہے, ہم ایک ڈیموکریسی ہیں, ہمارا ہر چیز ایک سٹیزن کے نمبرز پہ ہونا چاہیے. تو ابھی تک آپ نے ان کو جھنجھنے دیے ہیں, اب وہ جھنجھنے نہیں اپنا حق مانگ رہی ہیں.
جس طرح کے جو لوگ باہر نکل کے آئے, یہ کوئی آرگنائز موومنٹ نہیں تھا, بڑا اسپونٹینیس الگ الگ شہروں میں, کیا انڈیا میں حکومت کے پرتی یا جو سچویشن ہے اس میں کسی طرح کی بے چینی پیدا ہو رہی ہے کسی لیول پر.
اس دیش میں دلت ہو, مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو, ہر سٹیزن سب سے زیادہ ڈیموکریسی کو پرائز کرتا ہے. اور ابھی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہی ہے, مجھے لگتا ہے ایک سال بھی نہیں بچا اب الیکشنز میں, وہ پینک میں ہیں. مطلب ان کو پتا ہے کہ ہیڈ لائن مینجمنٹ سے کافی کچھ نہیں ہو رہا, تو اب اصل میں مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک ڈر بیٹھ گیا ہے, اسی لیے یہ بوکھلائے والی حرکتیں ہو رہی ہیں.
صحافی سواتی چترویدی ہمارے ساتھی شکیل اختر کے سوالات کا جواب دے رہی تھی. اور اب کرکٹ میں پاکستان بنام ویسٹ انڈیز, میدان ہے کراچی کا. پاکستان 0-2 کے ساتھ یہ سیریز سے پہلے ہی اپنے نام کر چکا ہے, یہ تو سب پرانی خبر ہو گئی نا, لیکن آج تیسرا مارکا ہے اس کا. ٹاس ویسٹ انڈیز نے جیتا ہے اور وہ پہلے بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے تھے, لیکن اب ہے باری عبدالرشید شکور کی, ہمارے اسپورٹس کے چیف کورسپونڈنٹ, یہ بتانے کے لیے اب تک کس پر کیا بیتی ہے.
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیتا ہے, 119 رنز بنا پائی ہے. ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم 18 اوور کا کھیل ابھی جاری ہے اور اس کی 5 وکٹیں گر چکی ہیں. ایک بڑے اسکور کی توقع کی جا رہی تھی جب 72 رنز کی شراکت قائم ہوئی تھی فلیچر اور سیمیولز کے درمیان, لیکن یہ شراکت ٹوٹنے کے بعد ویسٹ انڈیز کی پوزیشن وہی نظر آ رہی ہے جو پچھلے 2 میچوں میں تھی, کہ مایوس کن بیٹنگ ہے اور پاکستان کی بالنگ اس وقت اور فیلڈنگ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے.
اچھا سر, یہ ویسٹ انڈیز کے نام سے جو آپ اس وقت تبرہ بھیج رہے ہیں, میں اس ویسٹ انڈیز کو سن رہا ہوں, سوچ رہا ہوں جو میدان میں اترتی تھی کھلاڑی کے پاؤں ٹانگے کاپا کرتی تھی, وہ ویسٹ انڈیز آج کی ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں, یا یوں کہیے کہ موجودہ ویسٹ انڈیز اس ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے. اور یہ سرری میں نے اس لیے پھینکی ہے کہ آپ 20-22 سال سے تو اسپورٹس نپٹا رہے ہیں نا.
یہ اصل میں جو ان کے جو سینئر کھلاڑی ہیں اور ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کے درمیان جو تنازعات شروع ہوئے, جو مالی معاملات کا جو مسئلہ تھا, اس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کے جو سینئر کھلاڑی ہیں, جو ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں, انہوں نے پرائیویٹ لیگ کو ترجیح دینا شروع کی, اور ان کے جو نئے کھلاڑی آئے ہیں وہ اس معیار کے نہیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کی جو سختی ہے اس کو جھیل سکیں. تو یہ پرابلم ویسٹ انڈین کرکٹ کو اس وقت سامنا ہے, اور اسی وجہ سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. لیکن خوش قسمتی کہہ لیں کہ جو 2019 کا جو انگلینڈ میں ورلڈ کپ ہونے والا ہے اس کے لیے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے کوالیفائی کر لیا ہے. زمبابوے میں جو کوالیفائر ہوا تھا ورلڈ کپ کوالیفائر, اس میں وہ کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, لیکن اس کے مسائل ابھی تک جو ہے وہ جوں کے توں ہی.
اچھا آقائی, آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ ہیں, پاکستان میں کون کون سے ستارے ابھر کر کے آئے اس مارکے میں؟
دیکھیں اس سیریز میں پاکستان نے شاہین آفریدی جو ہیں لاہور قلندر کے, ان کو موقع دیا, حسین طلعت کو موقع دیا جو اسلام آباد یونائٹڈ جو پی ایس ایل جیتی ہے, آصف علی کو موقع دیا. تو یہ 2-3 جو پلیئرز ہیں ان کو اس لیے موقع دیا گیا کہ ان کی پی ایس ایل میں کارکردگی بہت اچھی رہی تھی. تو یہ ایک پی ایس ایل جس نے ماضی میں بھی اور پچھلے 2 سیزن میں ہم نے دیکھا کہ حسن علی اور شاداب خان کو جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں لانے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنی تھی, تو اس بار بھی یہی صورتحال یہاں پہ نظر آئی.
عبدالرشید شکور, لگتا آپ نے بس سن لیا تھا. تو صاحبہ, یہیں سربین بھی اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے سخلین امام, پروڈیوسر فراز ہاشمی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے رابن شروڈر. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن اب ٹیم کی آخری کھلاڑی تمینہ قریشی کی باری, خاص خاص خبروں کے خلاصے کے ساتھ.
سا
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو بھی اپنی سرزمین حاصل کرنے کا حق ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن ترکی کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے روسی امداد سے تعمیر ہونے والے ترکی کے پہلی جوہری تنصیب کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات سمرتی ایرانی کو ایک نوٹس واپس لینے کا حکم دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ فیک نیوز کا الزام ثابت ہونے کی صورت میں صحافیوں کو سزا دی جا سکے گی۔ میانمار سے کشتی کے ذریعے فرار ہونے والے درجنوں روہنگیا مسلمانوں کو ملیشیا کی حکومت نے پناہ دے دی ہے۔ یہ افراد، جن میں سے 20 بچے بھی شامل ہیں، ایک کشتی میں میانمار سے فرار ہوئے تھے۔ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو امریکہ نے انتہا پسند گروہ لشکر طیبہ کی جماعت قرار دیتے ہوئے اس کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔